ولما فرغ عن بيان التعليلات الصحيحة والفاسدة شرع في بيان ما يؤتى التعليل لأجله صحيحا وفاسدا فقال وجملة ما يعلل له أربعة إلا أن الصحيح عندنا هو الرابع على ما سيأتي وقال بعض الشارحين إنه بيان لحكم القياس بعد الفراغ من شرطه وركنه وهو خطأ فاحش ولما فرغ عن بيان التعليلات الصحيحة والفاسدة اور جب مصنف رحمہ اللہ فارغ ہوئے تعلیلات صحیحہ اور فاسدہ کے بیان سے تعلیلات صحیحہ اور فاسدہ بیان ہوئی بھئی ہمارے نزدیک تعلیل کس طرح صحیح ہے اور پھر وہ کچھ صورتیں ذکر ہوئیں جو ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہیں بلکہ فاسد ہیں جیسے اعتراض آیا تعلیل بالنفی آئی اسی طرح استصحاب حال اور اسی طرح استدلال کرنا وصف مختلف فی سے وغیرہ بھئی تو جب مصنف رحمہ اللہ ان تعلیلات صحیحہ و فاسدہ کے بیان سے فارغ ہوئے شرع فی بیان ما یؤتى التعلیل لأجله تو شروع ہوئے اس چیز کے بیان میں کہ لائی جاتی ہے جس کے لیے تعلیل اس چیز کے بیان میں شروع ہوئے جس کے لیے تعلیل لائی جائے یعنی تعلیل کی جائے صحیحا و فاسدا صحیح ہو اور فاسد یعنی چاہے وہ صحیح ہو یا فاسد کن کن چیزوں کے لیے تعلیل کی جاتی ہے سب بیان کریں گے صحیح کو بھی ذکر کریں گے اور فاسد کو بھی ذکر کریں گے کہ ان ان چیزوں کے لیے تعلیل کی جاتی ہے لیکن ان میں سے صرف ایک صورت ہمارے نزدیک صحیح ہے باقی صورتیں صحیح نہیں فاسد ہیں بھائی فقال پس مصنف نے فرمایا وجملۃ ما یعلل له اربعۃ اور وہ جملہ چیزیں جن کے لیے تعلیل کی جاتی ہے چار ہیں وہ چیزیں کل وہ چیزیں سب کے سب کتنی ہیں چار ہیں جن کے لیے تعلیل کی جاتی ہے الا ان صحیح عندنا هو الرابع على ما سیاتی مگر یہ کہ صحیح ہمارے نزدیک وہ چوتھی ہی ہے صرف وقت بنا بر اس کے جو ان قریب آ جائے گا بھئی چار قسمیں ذکر کریں گے چار چیزیں جن کے لیے تعلیل کی جاتی ہے اور ان چار میں سے صرف چوتھی قسم ہمارے نزدیک صحیح ہے باقی قسمیں فاسد ہیں صحیح نہیں ہیں بھئی وقال بعض الشارحین یہاں سے بتلا رہے ہیں کہ یہ جو متن میں آیا نا وہ جملت ما یعلل له اربعۃ بعض شارحین نے یہاں اپنی شروحات میں لکھا کہ یہاں سے صاحب منار جو ہیں وہ قیاس کا حکم بیان کر رہے ہیں بعض شارحین نے کیا کہا کہ یہ مصنف یہاں سے قیاس کا حکم بیان کر رہے ہیں بھائی قیاس کی تعریف بھی کر دی لغوی بھی شرعی بھی اس کے شرائط بھی ذکر کر دیں اس کا رکن بھی ذکر کر دیا اب قیاس کا حکم بیان کرنے لگے ہیں یہ بات شارحین نے شروحات میں لکھا بھائی تو شارح یعنی صاحب نور الانوار فرماتے ہیں کہ یہ ان شارحین کی زبردست غلطی ہے یہ قیاس کا حکم نہیں بیان ہو رہا قیاس کا حکم تو آگے آ جائے گا باقاعدہ صراحتن مصنف کہیں گے وحکمہ الاصابۃ بغالب الرائے وحکمہ الاصابۃ بغالب الرائے کہ قیاس کا حکم جو ہے وہ غالب رائے کے ساتھ درست ہونا ہے تو باقاعدہ صراحتن وہ بیان کریں گے حکم کو تو یہ قیاس کا حکم نہیں بیان ہو رہا جنہوں نے اس کو قیاس کا حکم قرار دیا ہے انہوں نے بڑی غلطی کی کہتے ہیں وقال بعض الشارحین اور کہا بعض الشارحین نے کہ انہ بیان لحکم القیاسی کہ یہ حکم قیاس کا بیان ہے بعد الفراغ من شرطہ و رکنہ بعد فارغ ہو جانے کی قیاس کی شرط اور رکن سے وہو خطا فاحش اور یہ سخت غلطی ہے خطا فاحش سخت غلطی زبردست غلطی وہو خطا فاحش اور یہ سخت غلطی ہے بل بیان حکمہ الذی سیجیء فیما بعد بلکہ قیاس کے حکم کا بیان، تو وہ جو ان قریب آ جائے گا بعد میں، فی قولہ مصنف کے اس قول کے اندر، وحکمہ الاصابت بغالب الرائی، اور قیاس کا حکم جو ہے وہ درستگی ہے غالب رائے کے ساتھ، یعنی قیاس کا حکم یہ ہے کہ غالب گمان یہی ہو ہے کہ یہ درست ہے بھائی، کیونکہ قیاس کے لیے یقینی علم تو حاصل نہیں لیکن ظنی علم حاصل ہو جاتا ہے بھائی، غالب گمان یہی ہے کہ یہ صحیح ہے بھائی. وَهَذَا بَيَانُ مَا ثَبَتَ بِالتَّعْلِيلِ، اور یہ بیان ہے اس چیز کا جو ثابت ہو تعلیل کے ذریعے، یعنی وہ چیزیں جو تعلیل سے ثابت ہوں، جن کے ذریعے تعلیل کی جائے، یہ ان چیزوں کا بیان ہے، قیاس کے حکم کا بیان نہیں ہے. چار چیزیں ذکر کریں گے جن کے لیے تعلیل کی جاتی ہے. صرف متن پہلے دیکھ لیجئے. الاول اثبات الموجب او وصفه، پہلی چیز بھائی قیاس تعلیل کے ذریعے کس لیے کی جاتی ہے؟ موجب کو ثابت کرنے کے لیے. موجب یعنی مثبت، اور مثبت کیا ہے؟ حکم کو کیا چیز ثابت کرتی ہے؟ علت. کیا چیز ثابت کرتی ہے؟ علت. تو موجب سے کیا مراد ہوا؟ علت. تو کہتے ہیں تعلیل کی جاتی ہے سب سے پہلے نمبر پر، کس کو ذکر کیا؟ اثبات الموجب او وصف ہی، موجب یعنی علت کو ثابت کرنا، او وصف ہی یا وصف موجب یعنی وصف علت کو ثابت کرنا. تعلیل بھائی علت بیان کی جائے گی، کس کے لیے تعلیل کیوں کی جائے گی؟ مقصد کیا ہوگا تعلیل کرنے کا؟ حکم کی علت بیان کرنا، حکم کی علت ثابت کرنا. تعلیل کا مقصد کیا ہوگا؟ حکم کی علت ثابت کرنا، او وصف ہی یا علت کا وصف ثابت کرنا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ جیسے امام شافعی رحمہ اللہ ربا کے اندر، باب الربا میں، انہوں نے ذہب اور فضہ سے کیا علت اخذ کی؟ ثمنیت اخذ کی. اب ثمنیت تو وہ تو صرف سونے اور چاندی میں بند ہے، خلقتاً پیدائش کے اعتبار سے صرف یہی دونوں ثمن ہیں، یعنی ان کو اللہ نے بنایا ہی بطور ثمن کے، پیدا ہی بطور ثمن کے فرمایا، اور یہ ثمنیت صرف ان کے اندر ہے اور کسی چیز میں ہے ہی نہیں. تو یہاں حکم تو متعدی نہیں ہو رہا کسی طرف بھی، صرف کیا کیا جا رہا ہے؟ تعلیل کی گئی. تعلیل کس لیے کی گئی؟ حکم کی علت بتلانے کے لیے کہ اس حکم یعنی سونے اور چاندی میں ربا حرام ہے. کس وجہ سے؟ ثمنیت کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ تو دیکھو یہ تعلیل کی علت بیان کی، اور کس علت کے لیے کیا ثابت کیا؟ حکم کی علت ثابت کی، یہ حکم کی علت ہے بھائی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تعلیل بیان کی. تعلیل کا مقصد کیا تھا؟ کس لیے تعلیل کی؟ صرف حکم کی علت بیان کی. قیاس نہیں بھائی، اور کسی چیز میں ثمنیت ہے ہی نہیں کہ وہاں پر بھی ہم پھر یہ حکم لگائیں. تو یہ صرف انہوں نے کیا کیا؟ صرف حکم کی علت بیان کی تعلیل کے ذریعے. آگے آپ کو بتلائیں گے ہمارے نزدیک یہ تعلیل صحیح نہیں. تعلیل کی جائے گی صرف حکم کو متعدی کرنے کے لیے، اور یہاں تو حکم متعدی ہو نہیں رہا. جب حکم متعدی نہیں ہو رہا تو تعلیل بھی صحیح نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے کہ وہ مجموعہ چیزیں جن کے لیے قیاس کیا جاتا ہے وہ چار ہیں. الاول اثبات الموجب او وصفه، پہلی قسم جو ہے وہ موجب کو ثابت کرنا یعنی علت کو ثابت کرنا، او وصفه یا وصف موجب یعنی علت کے وصف کو ثابت کرنے کے لیے تعلیل کرنا، پہلی قسم. والثانی اثبات الشرط او وصفه، اور دوسری قسم شرط کو ثابت کرنا یا شرط کے وصف کو ثابت کرنا. تعلیل کرنے کا مقصد کیا ہوگا؟ حکم کے شرط ثابت کی جائے گی تعلیل کے ذریعے یا شرط کا وصف ثابت کیا جائے گا. والثالث اثبات الحکم او وصفه. تیسری قسم ہے حکم کو ثابت کیا جائے گا یا حکم کے وصف کو ثابت کیا جائے گا. تیسری قسم کیا ہے تعلیل کے ذریعے کیا مقصد ہوگا, حکم کو ثابت کیا جائے گا یا حکم کے وصف کو ثابت کیا جائے گا. اور بتلائیں گے یہ تینوں ہمارے نزدیک درست نہیں. نہ علت کے لیے تعلیل صحیح, نہ علت کے وصف کے لیے تعلیل صحیح, نہ شرط کے اس بات کے لیے تعلیل صحیح, نہ شرط کے وصف کے اس بات کے لیے تعلیل صحیح, نہ حکم کے اس بات کے لیے تعلیل صحیح, نہ حکم کے وصف کے اس بات کے لیے تعلیل. ہمارے نزدیک بتلائیں گے آپ کو آگے صرف تعدیہ کے لیے تعلیل صحیح ہے. حکم کو متعدی کرنے کے لیے تعلیل کرنا, کسی حکم کی علت بیان کرنا تاکہ اسی علت کی بنا پر پھر اس حکم کو متعدی کر کے کسی دوسری چیز کو بھی دیا جائے, فرع کو بھی دیا جائے, صرف اس مقصد کے لیے تو تعلیل صحیح ہے کسی چیز کی علت بیان کرنا, باقی چیزوں کے لیے تعلیل صحیح نہیں ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں الاول اثبات الموجب او وصفه. پہلی قسم جو ہے وہ موجب یعنی علت کو ثابت کرنا, او وصفه یا وصف موجب یعنی علت کے وصف کو ثابت کرنا. اے اثبات ان الموجب للحرمت او وصف ان الموجب للحرمت او وصفه هذا, یعنی یہ ثابت کرنا کہ حرمت کی علت یا اس موجب للحرمت کا وصف. حرمت بھائی دیکھیے, حرمت ایک حکم ہے نا, اس کے لیے کیا چاہیے؟ علت. تو تعلیل کے ذریعے حرمت کی علت بیان کرنا یا حرمت کے علت کا وصف بیان کرنا, تعلیل کے ذریعے حرمت کی علت, یہ بطور مثال کے ہے. حکم مثلا ایک حکم حرمت بھی ہے, تو اس حرمت کی علت بیان کرنا یا حرمت کے علت کے وصف کو بیان کرنا, تو یہ معنی ہے اثبات ان الموجب للحرمت او وصفه هذا, یعنی یہ ثابت کرنا کہ حرمت کی علت یا حرمت کے وصفه کی هذا. میر کس کو لوٹائی؟ الموجب للحرمت کو بھائی, کہ تو کہ وصف جو ہے یہ, یعنی یہ ثابت کرنا کہ ان الموجب للحرمت او وصفه هذا, کہ موجب للحرمت یا موجب للحرمت کا وصف هذا وہ یہ ہے. والثانی اثبات الشرط او وصفه. دوسری قسم جو ہے وہ ثابت کرنا شرط کو یا اس شرط کے وصف کو. اثبات ان شرط الحکم او وصفه هذا, یعنی یہ ثابت کرنا کہ حکم کی شرط یا شرط کا وصف یہ ہے. والثالث اثبات الحکم او وصفه. اور تیسری قسم وہ حکم کو ثابت کرنا یا حکم کے وصف کو ثابت کرنا. اثبات ان هذا حکم مشروع او وصف او وصفه. اے اثبات ان هذا حکم مشروع او وصفه, یعنی یہ ثابت کرنا کہ یہ ہے حکم مشروع یا یہ اس حکم کا وصف ہے. فلا بد هاهنا من امثله ست, پس ضروری ہوئی یہاں پر چھ مثالوں کا ذکر کرنا ضروری ہوا مصنف پر, کیونکہ مصنف نے بتلایا کہ تعلیل جو ہے تعلیل چار چیزیں کل بیان کریں گے, چار میں سے یہ پہلے تین فاسد ہیں اور چوتھی صحیح. اور ان تین کے اندر کیا بیان ہوا؟ پہلے کے اندر تعلیل کرنا موجب حکم کے لیے یا اس موجب کے وصف کے لیے. تو دیکھو دو قسمیں ہو گئیں, موجب کے لیے تعلیل کرنا یا موجب کے وصف کے لیے تعلیل کرنا. دوسری قسم میں آیا تھا شرط کے لیے تعلیل کرنا یا شرط کے وصف. تو یہ بھی دو چیزیں ہو گئی, ایک کبھی شرط کے لیے تعلیل ہوگی, کبھی شرط کے وصف کے لیے تعلیل ہوگی. تیسری قسم میں آیا تھا کہ کبھی تعلیل ہوگی حکم کے لیے یا حکم کے وصف، تو یہ بھی دو چیزیں ہو گئی، ایک حکم کے لیے کبھی ہوگی اور کبھی حکم کے وصف، تو چھ چیزیں ہو گئیں۔ تو لہذا مصنف پر ضروری ہوا کہ اب ان چھ کی مثالیں بیان کرے، چنانچہ وہ چھ مثالیں بیان کریں گے آگے بھائی۔ فلا بدھا ہونا من امثلۃ ست، پر ضروری ہوئی یہاں پر چھ مثالیں، وقد بینھا بالترتیب، اور تحقیق بیان کیا ان کو چھ مثالوں کو مصنف نے ترتیب سے، یعنی پہلے موجب کی اس بات کے لیے تعلیل کی گئی ہو، پھر وصف موجب کے اس بات کے لیے تعلیل کی گئی ہو، پھر اس کے بعد وصف اس بات شرط کے لیے تعلیل، پھر اس کے بعد وصف شرط کے لیے تعلیل، اس کے بعد اس بات حکم کے لیے تعلیل، اور اس کے بعد وصف حکم کے لیے تعلیل، سب کی مثالیں بیان کر رہے ہیں۔ فقال، پس فرمایا، کل جنسیت لحرمت النسائی، جیسے کہ جنس ہونا، جنس کے آخر میں یہ یا مشدد اور تا لگا دی گئی بھائی، یاد رکھیے یہ کسی لفظ سے مصدر بنانے کے لیے صفت کے آخر میں کیا کر دیا جاتا ہے، یا مشدد اور تا لگا دی جاتی ہے تو وہ مصدر بن جاتا ہے۔ جنسیت کا کیا معنی؟ جنس ہونا، جنسیت کا کیا معنی؟ جنس ہونا، مصدر بن گیا۔ کل جنسیت لحرمت النسائی، جیسے کہ جنسیت ادھار کے حرام ہونے کے لیے، جیسے کہ ادھار کے حرام ہونے کے لیے جنس ہونا، بھائی ادھار کے حرام ہونے کے لیے جنس کا علت ہونا، بھائی آپ نے پڑھا ربا کی تفصیل گزر گئی کہ ہمارے نزدیک ربا کی علت کیا ہے، جنس اور قدر ہے، اور صرف جنس ہو یا صرف قدر ہو تو پھر تفاضل جائز ہے لیکن ادھار حرام۔ معلوم ہوا صرف جنس ہونا یہ علت ہے ادھار کے حرام ہونے کی، صرف جنس ہونا یہ علت ہے ادھار کے حرام ہونے کی۔ مثلا آپ چاول کے بدلے گندم بیچتے ہیں، اور دونوں مثلا وزنی چیزیں ہیں، دونوں کا وزن کیا جاتا ہے، تو قدر آ گئی، جنس تو نہیں، ایک طرف تو چاول ہیں دوسری طرف گندم، تو صرف قدر ہے، تو اس صورت میں کیا ضروری، کمی بیشی کی اجازت ہے لیکن ادھار نہیں ہونا چاہیے بلکہ نقد ہونا چاہیے۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ جنس ہونے کے لیے، جیسے ادھار، جنس ہونا ادھار کی حرمت کے لیے، یعنی ادھار کی حرمت کے لیے جنس ہونا، جنس ہونے کی تعلیل بھائی، ادھار کے لیے کیا علت بیان کی گئی، کیا تعلیل کی گئی ادھار کے حرام ہونے کے لیے، جنس کو بیان کیا گیا کہ یہ اس کی علت ہے۔ یاد رکھیے بھائی کیا بیان کر رہے ہیں، یہ کہ وہ ان چیزوں کا بیان جن کے لیے تعلیل کی جاتی ہے، اور وہ صحیح بھی ہو سکتی ہیں اور وہ تعلیل اور فاسد بھی ہو سکتی ہے بھائی۔ ہمارے نزدیک تعلیل صرف کون سی صحیح، جو صرف تعدیہ کے لیے ہو، حکم کو متعدی کرنے کے لیے ہو بھائی، اس کے علاوہ باقی کوئی بھی تعلیل ہمارے نزدیک صحیح نہیں۔ علت کے اس بات کے لیے تعلیل صحیح نہیں کہ یہ اس چیز، یہ اس حکم کی علت ہے، یہ اس حکم کی علت ہے۔ تو یہاں انہوں نے کیا بیان کیا، ادھار کے حرام ہونے کے لیے جنس ہونا یہ تو ادھار کے حرام ہونے کے لیے کیا علت بیان کی، جنس۔ ایک علت کیا بیان کی، جنس، کہ جنس جب پائی جائے تو ادھار حرام ہے، یہ تعلیل ہے، یہ کیا ہے تعلیل۔ اور تعلیل کرنا یہ صرف علت حکم کے اندر ہے، یہ دیکھو یہ موجب ہے، یہ جنسیت کیا ثابت کر رہی ہے، کس چیز کو واجب کر رہی ہے، حرمت کو واجب کر رہی ہے ادھار کے اندر۔ تو یہ پہلی قسم ہے، اس بات موجب ہے، یہاں اس بات علت کے اندر ہے بھائی، اس بات علت کے اندر، اس بات علت کے اندر بھائی۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھیے کہ جنس اکیلی کیا وہ ادھار کے حرام ہونے کے لیے علت ہے یا علت نہیں؟ توجہ ہے سبق کی طرف. جنس اکیلی یہ ادھار کے حرام ہونے کے لیے علت ہے یا علت نہیں ہے؟ تو یہاں اختلاف آیا موجب کے اندر. کس کے اندر آیا؟ یعنی علت کے اندر اختلاف آیا کہ جنس ہونا جنس یہ علت ہے حرام ہونے کے لیے یا علت نہیں. تو کس چیز میں اختلاف آیا؟ موجب کے اندر بھائی. اور جب تو یہ اختلاف موجب میں ہے لہذا اس میں قیاس کے ذریعے تکلم کرنا جائز نہیں, اس کے لیے تعلیل کرنا صحیح نہیں. توجہ ہے سبق کی طرف. اس کے لیے اس بارے میں قیاس کے ذریعے تکلم کرنا صحیح نہیں, یعنی رائے اور عقل کا اس میں دخل نہیں, رائے اور عقل کا اس میں دخل نہیں. اس میں عقل اور رائے کے ذریعے کلام نہیں کیا جا سکتا, اس کے اندر قیاس نہیں کیا جا سکتا بھائی. کہ رائے یا قیاس کے ذریعے آپ کیا کہہ دیں کہ ادھار کے حرام ہونے کی علت کیا ہے؟ جنس ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں مثال لاثبات الموجب, یہ مثال ہے موجب کے اس بات کی, یعنی اس کے لیے جو تعلیل کی گئی. فاثبات ان الجنسیت وحدہا موجبۃ لحرمت النساء, بس یہ بات ثابت کرنا کہ جنسیت اکیلی یہ ثابت کرنے والی ہے ادھار کی حرمت کو. مما یہ ان چیزوں میں سے ہے, لا ينبغي ان يثبت بالرأي والتعليل, کہ مناسب نہیں ہے کہ اس کو ثابت کیا جائے رائے اور تعلیل کے ذریعے. تعلیل کی جا رہی ہے کس چیز کے ذریعے؟ کس چیز کے لیے تعلیل کی جا رہی ہے؟ علت کو ثابت کرنے کے لیے تعلیل کی جا رہی ہے. اور یہ ان چیزوں میں سے ہے, حکم کی علت بیان کی جا رہی ہے تعلیل کے ذریعے, اور حکم کی علت تعلیل کے ذریعے یعنی قیاس کے ذریعے بیان نہیں کی جا سکتی. مناسب ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر قیاس کیا جائے, اس کو رائے کے ذریعے ثابت کیا جائے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ توجہ ہے پورے سبق کی طرف. اس پر اب احناف پہ اشکال ہوا کہ آپ نے جنس کو ادھار کے حرام ہونے کے لیے علت بنایا یا نہیں بنایا؟ جی آپ نے جنس کو ادھار کے حرام ہونے کے لیے علت قرار دیا ہے, اور خود ہی تقریر کر رہے ہیں کہ یہاں پر تعلیل صحیح نہیں, اس میں رائے اور قیاس کا دخل نہیں, کیونکہ کس چیز کو ثابت کیا جا رہا ہے؟ علت کو ثابت کیا جا رہا ہے, اور علت کو ثابت کرنے کے لیے قیاس اور رائے صحیح نہیں. اعتراض سمجھ میں آیا بھائی؟ تو جواب دیں گے آپ کو بھائی کہ بھائی ہم نے جو جنس کو ادھار کے حرام ہونے کے لیے علت قرار دیا وہ ہم نے رائے اور قیاس کے ذریعے کب دیا ہے؟ ہم یہی تو بات کر رہے ہیں کہ رائے اور قیاس کے ذریعے کسی وصف کو کسی حکم کی علت قرار نہیں دیا جا سکتا. ہم نے بھی یہاں جنس کو حرمت نساء کے لیے قیاس اور رائے کے ذریعے علت نہیں بنایا, بلکہ اشارت النص سے ہم نے اس کو علت بن قرار دیا ہے. نفس کے ہم نے اس طرف اشارہ کیا تھا, اور جو چیز اشارہ تو نفس سے ثابت ہو وہ بھی کیا ہے؟ نفس ہی سے ثابت ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ بھائی دیکھیے تفصیل یہ ہے کہ یہ جو ربا کا باب ہے اس ربا کے باب میں شبہ ربا بھی حقیقت ربا کی طرح ہے. توجہ سے سننا بھائی, قیمتی بات بیان کر رہا ہوں. ربا کے باب میں شبہ ربا بھی حقیقت ربا کی طرح ہے. کیا بات میں نے کہی؟ ربا کے باب میں ہاں, یہاں جیسے حقیقت ربا سے بچنا ضروری, شبہ ربا سے بھی بچنا ضروری. جیسے حقیقت ربا حرام ہے اسی طرح شبہ ربا بھی حرام ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ربا کے باب میں شبہ ربا بھی حقیقت ربا کی طرح ہے. آپ دیکھتے نہیں اندازے سے بیچنے کو حرام قرار دیا گیا ربا کے اندر، اندازے کے ساتھ بیچنا حرام. میرے پاس بھی ایک بوری گندم پڑی ہے، آپ کے پاس بھی ایک بوری گندم پڑی ہے، بھائی بوریاں بھی ایک جیسی ہیں، دیکھنے میں بھی لگ رہا ہے یہ دونوں برابر ہیں، دیکھنے میں دونوں کیا لگ رہی ہیں، برابر لگ رہی ہیں. میں آپ کے ساتھ، میری اپنی ایک بوری گندم، آپ کے پاس بھی ایک بوری گندم، اب ہم ان کی آپس میں بیع کرنا چاہتے ہیں، شریعت اجازت دے گی اس طرح؟ شریعت اجازت نہیں دے رہی. اب یہاں دیکھو، بوری کے دیکھنے کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں، لیکن شبہ ربا ہے یا نہیں؟ شبہ ہے. اور شبہ ربا بھی کس کی طرح ہے؟ حقیقت ربا کی طرح ہے. تو گویا حقیقت ربا یہاں پر آ رہا ہے، اسی شریعت نے اس کو کیا قرار دیا؟ حرام. کے ویسے نہیں بیچ سکتے، بوریوں سے نکالو، ان دونوں کو کیا کرو، ان کی پیمائش کرو، پوری طرح ان کو برابر کرو، اور پھر برابری کے ساتھ کیا کر لو، بیع کر لو. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو اندازے کی صورت میں بیچتے وقت صرف شبہ ربا تھا، حقیقت ربا نہیں، لیکن شبہ ربا کو بھی کس کے درجے میں اتار لیا گیا؟ حقیقت ربا کی طرح اتار لیا گیا، اور اس پر حرام ہونے کا حکم لگا دیا گیا کہ اس طرح بیچنا جائز نہیں، حرام ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں پر بھی یہ جو ادھار ہے، ادھار کے اندر بھی شبہ ربا ہے. ادھار کے اندر بھی کیا ہے؟ شبہ ربا ہے. کیونکہ النقد خیر من النسیئتی، نقد بہتر ہے یا ادھار بہتر ہے بھائی؟ نقد بہتر ہے، نقد کو فضیلت حاصل ہے ادھار پر. جب فضیلت حاصل ہے معلوم ہوا نقد بڑھا ہوا ہے، ادھار کم درجے کا ہے. تو شبہ ربا آ گیا یا نہیں آ گیا ادھار کے اندر؟ ادھار کے اندر کیا آیا؟ شبہ ربا آ گیا بھائی، شبہ ربا آ گیا. تو یہ ادھار میں شبہ ربا آتا ہے بھائی. اور ہم نے اشارت النص کے ذریعے علت کیا بیان کی تھی بھائی؟ ربا کے حرام، ربا کے لیے قدر اور جنس. معلوم ہوا قدر اور جنس دونوں مل کر یہ علت ہیں حرمت ربا کے لیے. قدر اور جنس دونوں مل کر، اکیلے اکیلے نہیں، دونوں مل کر، دونوں ملیں گے تو یہ علت بنے گی. اکیلی علت نہیں ہے، قدر اکیلی علت نہیں، جنس اکیلی علت، دونوں ملیں گے تو یہ مل کر یہ علت ہوئی ایک ہی حکم کی، دونوں مل کر بھائی. تو دونوں مل کر علت ہوئی حرمت ربا کی. تو جب دونوں مل کر علت ہیں حرمت ربا کی، تو دونوں میں سے ایک وہ علت تو نہیں، لیکن اس میں شبہ علت تو ہے کہ نہیں؟ علت تو نہیں، لیکن کیا ہے اس میں؟ شبہ علت تو اس کے اندر ہے. تو اور ادھار میں بھی کیا تھا؟ شبہ ربا تھا. تو ہم نے اس شبہ علت کو علت قرار، جس میں شبہ علت تھا اس کو علت قرار دے دیا شبہ، جہاں شبہ ربا تھا یعنی ادھار کے لیے. بات سمجھ میں آئی؟ ہم نے جس میں شبہ علت تھا اس کو علت قرار دے دیا، کس کے لیے؟ جس میں شبہ ربا تھا یعنی ادھار بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ اور یہ جو ہم نے ثابت کیا صرف جنس کو یا صرف قدر کو، کس کے لیے علت بنایا؟ حرمت ادھار کے لیے. یہ باقاعدہ اشارت النص سے ثابت ہے، اس میں ہمارے قیاس اور رائے کا دخل نہیں ہے. قیاس اور رائے کے ذریعے کسی شرعی حکم کی علت نہیں بیان کی جا سکتی بھائی. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وانما اثبتناه باشاره الناس، اور ہم نے اس کو ثابت کیا. یہ سوال کا جواب دے رہے ہیں اب بھائی کہ آپ نے تو کی علت بنایا ہے. کہتے ہیں وانما اثبتناه باشاره الناس، اور ہم نے اس کو ثابت کیا کس کے ذریعے؟ اشاره الناس کے ذریعے. لان الربا الفضل لما حرم بمجموع القدر والجنس، اس لیے کیونکہ ربا فضل، ربا فضل یعنی جس میں زیادتی ہے، کمی بیشی ہے، لما حرم جب وہ حرام ہوا، کس وجہ سے حرام ہوا؟ بمجموع القدر والجنس، قدر اور جنس کے مجموعے کی وجہ سے یہ دونوں مل کر اس کے لیے علت بن رہے ہیں. فشبہۃ الفضل وہی النسیئۃ، پس شبہ فضل یعنی شبہ ربا، شبہ ربا کا معنی بھی زیادتی ہے نا، فشبہۃ الفضل ای شبہۃ الربا، پس شبہ ربا جو ہے وہی النسیئۃ، وہ کیا ہے؟ ادھار. ادھار میں کیا ہے؟ شبہ ربا ہے. یم باغی، مناسب یہ ہے ان تحرم بشبہۃ العلت، کہ وہ حرام ہو کس کی وجہ سے؟ شبہ علت کی وجہ سے. تو ادھار میں ہے شبہ ربا، تو علت کے جنس یا صرف قدر اس میں بھی کیا ہے؟ شبہ علت. تو شبہ علت کیا بن جائے گی؟ علت بن جائے گی کس کے لیے؟ شبہ ربا کے لیے، یعنی ادھار کے لیے. تو یہ جو ہے کہ جو شبہ ربا ہے اور یہ یعنی کہ ادھار جو ہے، یم بغی ان تحرم بشبہۃ العلت، مناسب یہ ہے کہ یہ حرام ہو شبہ علت کی وجہ سے. اعنی الجنس وحدہ او القدر وحدہ، یعنی اکیلی جنس یا اکیلی قدر کے ذریعے. وصفت الصوم فی زکاۃ الانعام، بھئی انہوں نے کیا کہا تھا؟ تعلیل کی جاتی ہے اولاً، پہلے قسم میں کیا بیان کیا تھا؟ موجب کے لیے، یا کبھی وصف موجب کے لیے، موجب کی مثال بیان کر دی، اب وصف موجب کا بیان کرنے لگے اس کی مثال. کہتے ہیں وصفت الصوم فی زکاۃ الانعام، اور چرنے کی شرط لگانا فی زکاۃ الانعام، اونٹوں کی زکات، جانوروں کی، مویشیوں کی زکات میں. بھائی دیکھیے، زکات جانوروں میں بھی واجب ہے، لیکن کون سے جانوروں میں؟ جو سائمہ ہوں، یعنی سال کا اکثر حصہ باہر جنگل میں چر کر گزارتے ہوں، گھر پر ان کو چارہ لا کر نہ کھلایا جاتا ہو. اب زکات کی علت کیا ہے، سبب کیا ہے؟ یہ مویشی. زکات کی علت کیا ہے؟ مویشی ہیں، یہ علت ہیں. اور سائمہ ہونا یہ اس کی صفت ہے، علت کی صفت ہے. علت کون؟ مویشی. اور علت کا وصف کیا؟ سائمہ ہونا، چرنے والے ہوں. تو دیکھو یہ صفت، یعنی یوں کو وصف صوم، یعنی وصف علت کا جو وصف ہے، یعنی وصف صوم، اس کے لیے بھی تعلیل کرنا صحیح نہیں ہے، اس کے لیے بھی تعلیل کرنا صحیح نہیں ہے. کل جنسیت لحرمت النساء، اوپر متن میں آیا تھا، لہذا وصفت اس کو بھی مجرور پڑھیں. وصفت الصوم فی زکات الانعام، اور جیسے کہ چرنے کی صفت ہے فی زکات الانعام، مویشیوں کی زکات میں. مثال لاثبات وصف الموجب، یہ مثال ہے موجب یعنی علت کے وصف کو ثابت کرنے کی. فَإِنَّ الْأَنْعَامَ مُوجِبَةٌ لِلزَّكَاةِ، پس بے شک مویشی جو ہیں وہ علت ہیں زکات کی. وَوَصْفُهَا، اور ان مویشیوں کا وصف، وَهُوَ الصَّوْمُ، اور وہ صوم یعنی سائمہ ہونا، چرنے والا ہونا. مِمَّا، یہ ان چیزوں میں سے ہے. لَا يَنْبَغِي أَنْ يُتَكَلَّمَ فِيهِ وَيُثْبَتَ بِالتَّعْلِيلِ، کہ مناسب نہیں ہے کہ اس میں تکلم کیا جائے اور اس کو کس کے ذریعے ثابت کیا جائے؟ تعلیل کے ذریعے. اس پر اشکال ہوا کہ آپ نے تو یہ وصف ثابت کیا ہے، تو ہم جواب دیتے ہیں کہ اس علت کے اس وصف کو ہم نے تعلیل کے ذریعے نہیں ثابت کیا، باقاعدہ حدیث میں آیا ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں فی خمس من الابل السائمت شاتن. تو سائمہ کا لفظ کس میں آیا ہے؟ حدیث میں آیا ہے. تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا أَثْبَتْنَاهُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، کہ ہم نے اس کو ثابت کیا ہے حضور علیہ السلام کے اس قول کے ذریعے. فِي خَمْسٍ مِّنَ الْإِبِلِ السَّائِمَةِ شَاتٌ، پانچ چرنے والے اونٹوں میں. شاتن ایک بھیڑ بکری ہے. وَعِنْدَ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ، امام مالک رحمۃ اللہ کے نزدیک. لَا تُشْتَرَطُ الْإِصَامَةُ لِإِطْلَاقِ قَوْلِهِ تَعَالَى، وہ جو ہیں اسامت کی شرط نہیں لگاتے بھائی، ان کے نزدیک زکات کے لیے مویشیوں کا سائمہ ہونا شرط نہیں ہے، وجہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے مطلق ہونے کے. کہ اللہ تعالیٰ کی اس قول میں کوئی قید نہیں ہے صائمہ ہونے کی. معلوم ہوا ہر قسم کے مویشیوں میں زکات دینا پڑے گی. کیا اللہ کا یہ قول؟ دیکھیے اللہ فرماتے ہیں قرآن میں خذ من اموالہم صدقتن، اے پیغمبر آپ لے لیجئے ان کے مالوں میں سے صدقہ، ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے. تطہرہم وتزکیہم بہا، آپ ان کو پاک کر دیں، آپ ان کو پاک کر دیں گے. وتزکیہم، اور ان کو پاکیزہ کر دیں گے. بہا، اس صدقے کے ذریعے. اے پیغمبر ان کے ان کے مالوں میں سے کیا لے لیجئے؟ صدقہ لے لیجئے، اس کے ذریعے آپ ان کو پاک کر دیں گے اور ان کو پاکیزہ بنا دیں گے. بہا، اس صدقے کے ذریعے. یا یہ ترجمہ کر لیں، تطہرہم وتزکیہم بہا، آپ ان کو اس صدقے کے ذریعے ظاہری طور پر بھی پاک کر دیں گے. وتزکیہم بہا، اور باطنی طور پر بھی پاک کر دیں گے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں کوئی صائمہ وغیرہ کی قید ذکر نہیں کی. معلوم ہوا مطلق مال کے اندر کیا آئے گی؟ زکات واجب ہوگی، صائمہ کی شرط نہیں. ہم جواب دیتے ہیں کہ مطلق مال میں تو آپ بھی مانتے ہیں کہ زکات نہیں ہے. کسی کے پاس صرف ایک درہم ہو، اس پہ زکات ہے کہ زکات نہیں ہے؟ اس پہ زکات نہیں، حالانکہ درہم مال ہے یا نہیں؟ مال ہے. آپ بھی کہتے ہیں کہ نصاب کے بقدر مال ہو تو تب اس میں کیا آتی ہے؟ زکات آتی ہے. اور وہ آپ کس کے ذریعے ثابت کرتے ہیں؟ حدیث کے ذریعے. تو ہم بھی یہاں صائمہ کی قید کس کے ذریعے ثابت کر رہے ہیں؟ حدیث کے ذریعے ہی ثابت کر رہے ہیں. وشہود فی النکاح، اور جیسے کہ گواہ ہیں نکاح کے اندر. بھائی گواہ نکاح کے اندر شرط ہیں، بھائی گواہوں کا ہونا نکاح میں شرط ہے. تو ان گواہوں کے اس بات کے لیے تعلیل کرنا صحیح نہیں. تعلیل کے ذریعے نکاح میں گواہوں کی شرط لگانا صحیح نہیں بھائی. اس میں رائے اور تعلیل کے ذریعے کلام کیا ہی نہیں جا سکتا بھائی. یہ تو کس سے ثابت ہو سکتا ہے؟ نص کے ذریعے ہی پتہ چل سکتا ہے کہ اس حکم کی یہ شرط ہے. اس حکم کی یہ شرط ہے. تعلیل سے شرطوں کا پتہ نہیں چل سکتا کبھی بھی بھائی. لہذا اس میں مناسب ہی نہیں ہے کہ رائے اور قیاس کے ساتھ کام لیا جائے. تو کہتے ہیں جیسے گواہ ہیں پھر نکاح، نکاح کے اندر مثال الشرط، یہ مثال ہے شرط کی. دوسری قسم کیا ہی تھی؟ اس بات شرط، شرط کو ثابت کرنا. فَإِنَّ شُهُودَ شَرْطٌ فِي النِّكَاحِ، پس بے شک گواہ جو ہیں وہ شرط ہیں نکاح میں. وَلَا يَنبَغِي أَن يُتَكَلَّمَ فِيهِ بِالرَّأْيِ وَالْعِلَّةِ، اور مناسب نہیں ہے کہ کلام کیا جائے اس شرط کے میں رائے کے ذریعے اور علت کے ذریعے. بھائی رائے اور علت کے ذریعے اس میں کلام کرنا صحیح نہیں. پھر احناف آپ گواہوں کو شرط قرار تو دیتے ہیں، جواب ہم دیتے ہیں کہ وہ ہم حدیث کے ذریعے ثابت کرتے ہیں، قیاس کے ذریعے نہیں ثابت کرتے. وَإِنَّمَا نُثْبِتُهُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السلام، ہم اس کو ثابت کرتے ہیں حضور علیہ السلام کے اس قول کے ذریعے. لا نکاح الا بشہود، نکاح نہیں ہے بغیر، نکاح نہیں ہے مگر گواہوں کے ساتھ ہی. نکاح کے لیے کیا ضروری ہے؟ گواہ ہونا ضروری. وقال مالک رحمہ اللہ، اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا يشترط فيه الاشهاد، کہ نکاح میں شرط نہیں ہے گواہ بنانے کی. بل الاعلان، بلکہ کیا شرط ہے؟ اعلان کرنا بھائی لوگوں کے اندر. لقوله علیہ الصلاۃ والسلام، حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے. اعلن النکاح ولو بالدف، نکاح کا اعلان کرو اگرچہ دف کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو. ہم اردو میں دف لفظ بولتے ہیں، عربی میں دف ہے بھائی. دف سمجھ میں آئی بات؟ دف جانتے ہیں یا نہیں بھائی؟ جس کے وہ ایک طرف صرف چمڑا لگا ہوتا ہے. ڈھول میں تو دونوں طرف چمڑے لگے ہوں گے، دف میں ایک طرف لگا ہوگا. تو حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے وہ اعلان کی شرط لگاتے ہیں. وشرطت العدالت والذکورت فیہا، اور شرط لگائی گئی ہے عادل ہونے اور مذکر ہونے کی. فیہا، ان گواہوں میں، ان گواہوں میں کیا شرط لگائی گئی ہے؟ عادل ہونے چاہیے اور مرد ہونے چاہیے. بھائی امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مرد اور عورت کی گواہی مرد کے ساتھ صرف مال کے مسئلے میں قابل قبول ہے. اب پیچھے مسئلہ بیان ہو چکا اور نکاح چونکہ مال نہیں ہے لہذا اس کے اندر عورتوں کی گواہی بھی قبول نہیں. عورتوں کی گواہی کس کے ساتھ کس میں صرف قبول ہوگی؟ مالی عقود کے اندر تو قبول ہو سکتی ہے اور نکاح مال نہیں لہذا اس میں عورتوں کی گواہی سرے سے قبول ہی نہیں ہے. یہاں گواہ کیا ہونے چاہیے؟ مرد ہونے چاہیے اور مرد بھی عادل ہونے چاہیے. کس قسم کے؟ عادل ہونے چاہیے. جبکہ ہمارے نزدیک عادل ہو یا غیر عادل ہو اور چاہے ایک دونوں مرد ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں کم از کم ہو تو نکاح ہو جائے گا. تو کہتے ہیں وَشُرِطَتِ الْعَدَالَةُ وَالذُّكُورَةُ فِيهَا, اور شرط لگائی گئی ہے عادل ہونے اور مذکر ہونے کی ان گواہوں میں. اے فی شہود نکاح, ضمیر کا مرجع بتلایا کہ ہاں ضمیر کس کو راجے؟ شہود نکاح کو راجے ہے کیونکہ وہ جمع ہے بتاویل جماعت ان کے واحد مؤنث کے حکم میں. مثال لإثبات وصف الشرط, یہ مثال ہے شرط کے وصف کے ثابت کرنے کی. بھائی گواہ کیا تھے نکاح کے لیے؟ شرط تھے. اور ان گواہوں کا عادل ہونا اور مذکر ہونا یہ شرط کا وصف ہے. تو وصف کے اس بات کے شرط کے وصف کے اس بات کے لیے بھی تعلیل صحیح نہیں. فَإِنَّ الشُّهُودَ شَرْطٌ وَالْعَدَالَةُ وَالذُّكُورَةُ وَصْفُهُ, پس شہود جو ہیں وہ شرط ہیں اور عدالت اور ذکورت ان کا وصف ہے. وَلَا يَنبَغِي أَن يُتَكَلَّمَ فِيهِ بِالتَّعْلِيلِ, اور مناسب نہیں ہے کہ تکلم کیا جائے اس میں اس شرط کے وصف میں. بالتعلیل تعلیل کے ذریعے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ بل نقول, بلکہ ہم کہتے ہیں اطلاق قوله علیہ الصلاۃ والسلام, حضور علیہ السلام کے قول کا مطلق ہونا کہ لا نکاح الا بشہود, نکاح نہیں ہے مگر گواہوں کے ساتھ, مطلق آیا. اس میں کوئی مذکر ہونے کی قید نہیں, اس میں کوئی عادل ہونے کی قید نہیں. معلوم ہوا گواہ مذکر ہو یا مؤنث, چاہے عادل ہو چاہے غیر عادل, ہر صورت میں نکاح ہو جائے گا. سمجھ میں آئے؟ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ تو اس میں معلوم ہو عورتوں کی گواہی سے بھی نکاح ہو جائے گا بشرطے کہ ان کے ساتھ ایک مرد ہو. بھائی یدل علی عدم اشتراط العدالت والذکورت, یہ حدیث دلالت کرتی ہے عدالت اور ذکورت کی شرط کے نہ ہونے پر. والشافعی رحمہ اللہ یشترطہ, اور امام شافعی رحمہ اللہ اس کی شرط لگاتے ہیں. لقولہ علیہ الصلاۃ والسلام, حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے, لا نکاح الا بولی و شاہد عدل, نکاح نہیں ہے مگر ولی کے ساتھ ہی اور دو عادل گواہوں کے ساتھ. وہ حدیث پیش کرتے ہیں بھائی, وہ بھی قیاس کے ذریعے نہیں ثابت کر رہے شرط کے وصف کو بلکہ حدیث کے ذریعے. اور حدیث میں کیا ہے؟ عدل کا لفظ. معلوم ہوا گواہ کیا ہونے چاہیے؟ عادل. اور شاہد ہے, شاہد ہے مذکر کے صیغہ, اس کی تثنیہ ہی. معلوم ہوا دونوں گواہ کیا ہونے چاہیے؟ مذکر. ولی کون ہی لئی سب اما, ایک تو یہ وجہ ذکر کرتے ہیں کہ یہاں دو مذکر کے سیغے آئے, یا یوں کہیں کہ عادل کی شرط اس حدیث سے ثابت کرتے ہیں, اور مذکر ہونے کی شرط وہ سابقہ ضابطہ جو گزرا تھا کہ یہ نکاح چونکہ مال نہیں ہے اور صرف مال کے اندر عورتوں کی گواہی قبول ہے, اور نکاح تو مال نہیں لہذا اس میں عورتوں کی گواہی قبول نہیں, تو لہذا وہ عدل کو اس حدیث سے ثابت کرتے ہیں اور ذکورت کو نکاح کے مال نہ ہونے کی وجہ سے ثابت کرتے ہیں. تو یہ معنی ہے وہ ثابت کرتے ہیں حضور علیہ السلام کی اس قول کی وجہ سے, لا نکاح الا بی ولی و شاہد عدل, ولی کون ہی لیس بی مال, اور بوجہ اس نکاح کے مال نہ ہونے کے, کما نقل نہ ہو سابقا, جیسے کہ ہم پہلے نقل کر چکے. والبتیراء, اور بتیرا بھائی, بتیرا یہ کیا معنی اس کا؟ کہتے ہیں تصغیر بتراء, یہ تصغیر ہے کس چیز کی؟ بتراء کی تصغیر ہے. التی تانیس الابتری, جو تانیس ہے ابتر کی. بھائی ابتر احمر کے وزن پر ہے صفت مشبہ. احمر کا کیا معنی؟ سرخ, صفت مشبہ. اسی طرح ابتر ہے صفت مشبہ. ابتر کا معنی ہے لغوی اعتبار سے دم کٹا. ابتر کا کیا معنی؟ دم کٹا, جس کی دم کٹی ہوئی ہو. تو ابتر کا معنی ہوا دم کٹا, اور مراد اس سے ادھورا ہے, کوئی بھی چیز ادھوری ہو, ناقص ہو, مکمل نہ ہو, اس کو کیا کہتے ہیں؟ ابتر. اور مؤنث ہو تو کیا کہیں گے؟ بترا بھائی. جیسے احمر کی مؤنث کیا آتی ہے؟ ہمرا بھائی. تو اس ابتر کی مؤنث بترا ہے, اور اس بترا کی تصغیر کیا ہے؟ بترا. سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اور والمراد به الصلاة برکعت واحدۃ, اور مراد اس کے لیے ایک رکعت کی نماز ہے بھائی, وہ نماز جو ایک رکعت کے ساتھ ہو بھائی, صرف ایک رکعت. بھائی آپ نوافل وغیرہ پڑھتے ہیں, کم از کم کتنے رکعت ضروری بھائی؟ دو رکعت ضروری. تو ایک رکعت یہ جو ہے یہ ادھوری نماز ہے بھائی, اس کو کوئی بھی نماز نہیں کہے گا. سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وَهُوَ مِثَالٌ لِلْحُکْمِ, اور یہ مثال ہے حکم کی. اِثْبَاتِ پڑھیں بھائی, یہ حکم کی تفسیر بیان ہو رہی ہے. یہ مثال ہے کس کی؟ حکم کی. اِثْبَاتِ اَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ مَشْرُوعَةٌ اَمْ لَا, یعنی یہ ثابت کرنا کہ یہ نماز مشروع ہے یا مشروع نہیں ہے بھائی. ایک رکعت والی نماز جائز ہے یا جائز نہیں ہے, یہ حکم بیان ہو رہا ہے نا. کیا بیان ہو رہا ہے؟ حکم. تو اس کے لیے تعلیل صحیح نہیں, قیاس اور رائے کا اس میں دخل نہیں. اس کا تو پتہ کس سے چلے گا؟ نص سے چلے گا, قیاس سے ان چیزوں کا پتہ نہیں چل سکتا. تو لہذا قیاس کے لیے یہ بات ثابت کرنا کہ یہ نماز جائز ہے یا نہیں, یہ درست نہیں. ولا ينبغي ان يتكلم فيه بالرأي والعلة, اور مناسب نہیں ہے کہ اس میں تکلم کیا جائے رائے اور علت کے ذریعے. وانما بھائی آپ نے تو اس کی عدم مشروعیت ثابت کی ہے کہ ایک رکعت والی نماز صحیح نہیں. احن عند الاحناف, ایک رکعت والی نماز درست نہیں. تو احناف آپ نے ابھی ہمیں بتایا کہ یہ تو ایک شرعی حکم ہے, ایک رکعت والی نماز جائز نہیں, یہ کیا ہے؟ شرعی حکم ہے. اور تو شرعی حکم آپ تو ثابت کر رہے ہیں, اور ہمیں آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ رائے اور قیاس کے ذریعے اس کو ثابت کرنا صحیح نہیں. تو جواب دیں گے کہ بھائی ہم نے حدیث کے ذریعے اس کو عدم مشروع قرار دیا ہے, غیر مشروع ہم نے قرار دیا ہے. تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا أَثْبَتْنَا عَدَمَ مَشْرُوعِيَّتِهَا بِمَا رُوِيَا, اور ہم نے ثابت کیا ہے اس کے مشروع نہ ہونے کو بوجہ اس حدیث کو جو روایت کی گئی ہے کہ انہو علیہ الصلاۃ والسلام نہا عن البتیرا, کے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا بتیرا سے, یعنی ادھوری نماز سے منع فرمایا, یعنی ایک رکعت والی سے. وشافعی رحم اللہ یجوزها, امام شافعی رحم اللہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں بھائی, وہ فرماتے ہیں پڑھ سکتے ہیں. ہاں بھائی کس بنا پر؟ کہتے ہیں عملا لقوله علیہ الصلاۃ والسلام, عمل کرتے ہوئے حضور علیہ السلام کے اس قول پر. اذا خشی احدکم الصبح فلیوتر برکعت, جب خوف ہو تم میں سے کسی کو صبح ہونے کا تو اسے چاہیے کہ وتر پڑھ لے ایک رکعت کے ساتھ. کیا کر لے؟ ایک رکعت کے ساتھ وتر پڑھ لے بھائی. بخاری وغیرہ یہ مشہور کتابوں میں یہ حدیث درج ہے بھائی, صحاح ستہ میں بھائی. اسے کیا کرنا چاہیے؟ جب تم میں سے کسی کو صبح ہونے کا خوف ہو تو چاہیے اسے کہ ایک رکعت کے ساتھ وتر پڑھ لے, ایک رکعت کے ساتھ. حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا رات کی نماز کے بارے میں, تو آپ فرمانے لگے دو دو رکعتیں پڑھ لے. کیا کر لے؟ دو دو رکعتیں پڑھ لے. اور جب خوف ہو صبح ہونے کا کہ اب تو وقت تھوڑا ہے صبح نہ ہو جائے, تو پھر کیا کر لے؟ ایک رکعت وتر پڑھ لے, ایک رکعت وتر پڑھ لے. یہ حدیث میں آیا بھائی. ہم جواب دیتے ہیں کہ یہ معنی نہیں فل یوتر بے رکعت کہ وہ وتر پڑھ لے ایک رکعت، بلکہ حدیث کا معنی یہ ہے فل یوتر بے رکعت کہ وہ پھر طاق بنا دے ایک رکعت کے ساتھ، ان نمازیں جو دو دو رکعتیں پڑھ رہا تھا ان کو کیا کر دے، ایک رکعت کے ملا کر طاق بنا دے، تو یعنی کہ آخری دو جو پڑھ رہا تھا اس کے ساتھ ایک اور رکعت ملا کر اس کے وتر بنا دے آخر میں، بھائی آخر میں کیا بنا دے اسے وتر، یعنی وتر آخر میں پڑھنے چاہیے، مراد یہ ہے بھائی، کیا مراد ہے حدیث سے، وتر تین رکعت والے ہوتے ہیں نا، تو وہ آخری دو جو پڑھنے لگے ہو اسی کے ساتھ ایک رکعت اور ملا کر اسے طاق بنا دو، اس کو وتر بنا دو، یعنی مراد یہ ہے کہ وتر آخر میں پڑھو بھائی، وتر کیا کرو آخر میں پڑھو بھائی، تو بہرحال جیسے ہمارا استدلال ان کا بھی استدلال، تو ان کے نزدیک ایک رکعت جائز ہے بھائی، اور اس کو قیاس کے ذریعے نہیں ثابت کیا جا سکتا، اس کا پتہ تو نفس سے ہی چلے گا، تو ہم نے بھی نفس دلیل کے طور پر ذکر کی اور امام شافعی رحمہ اللہ نے بھی. وصفت الوتر، اور وتر کی صفت، تو کہتے ہیں مثال لاثبات صفت الحکم، یہ مثال ہے کس چیز کی، حکم کی صفت کے ثابت کرنے کی. فَإِنَّ الْوِتْرَ حُکْمٌ مَشْرُوعٌ، وِتْر کیا ہے، ایک حکم مشروع ہے، وِتْر کیا ہے، ایک حکم مشروع ہے جس کا حکم دیا گیا ہے وِتْر کے پڑھنے کا، تو یہ حکم مشروع ہوا، اور اب اس وِتْر کی صفت کیا ہے، یہ فرض ہیں، واجب ہیں، سنت ہیں یا مستحب ہیں، اس کی صفت کیا ہے، تو یہ حکم کی صفت، حکم کی، وتر خود کیا ہے حکم، اور واجب سنت وغیرہ ہونا اس کی صفت، تو اس صفت کو، یہ جو حکم کی صفت ہے اس کو بھی تعلیل کے ذریعے ثابت کرنا صحیح نہیں ہے بھائی. تو کہتے ہیں فَإِنَّ الْوِتْرَ حُکْمٌ مَشْرُوعٌ، پس بے شک وتر جو ہے حکم مشروع ہے، وصفته کونه واجباً او سنتاً، اور اس کی صفت جو ہے واجب یا سنت ہونا ہے، ولا یتکلم فیہ بالرائے، اور تکلم نہیں کیا جائے گا اس کے اندر رائے کے ذریعے، فاثبتنا وجوبہ، بھائی اے حناف آپ تو اس کو واجب کہتے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں قیاس کے ذریعے اس کا حکم نہیں ثابت کیا جا سکتا، تو جواب دینے لگے ہیں اس کا کہ بھائی ہم نے جو ان فطروں کو واجب قرار دیا ہے وہ نص کی وجہ سے، حدیث کی وجہ سے جو آگے اب ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں فاثبتنا وجوبہ بقول علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے ان وتروں کے وجوب کو ثابت کیا ہے حضور علیہ السلام کے اس قول کے سے، ان اللہ تعالی زادکم صلاتن علاوہ الوتر، بے شک اللہ تعالی نے بڑھا دی ہے تم لوگوں کے لیے ایک نماز، علا حرف تنبیہ ہے، یاد رکھو وہی الوتر وہ وتر ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لو اے لوگو تمہارے لیے اللہ نے ایک نماز بڑھا دی ہے، یاد رکھو وہ وتر ہیں، وتر بھائی وتر، معلوم ہوا وتر پانچ نمازوں پر بڑھائے گئے، تو پانچ نمازیں ہوئیں مزید علی اور وتر ہوا مزید، پانچ نمازیں ہوئیں مزید علیہ اور ان پر مزید کیا کیا گیا وتر، اور مزید مزید علیہ سے غیر ہوتا ہے، معلوم ہے وتر الگ ہے، معلوم کیا ہوا وتر الگ ہے، اس کو بڑھایا گیا ہے، اور پانچ نمازیں تو فرض ہیں کیونکہ وہ قطعی نصوص سے ثابت ہیں، جبکہ یہ وتر یہ خبر واحد کے ذریعے ثابت ہیں، لہذا ان کو ہم نے کم درجہ دیا، فرض نہ کہا بلکہ کیا کہا واجب کہا بھائی، سورت سمجھ میں آگئی بھائی، یا یوں کہیں کہ یہ وہ مزید علیہ ہیں اور یہ ہے مزید، اور اس کو فرض تو نہیں کہہ سکتے ہم، لیکن مزید کو مزید علیہ جیسا ہونا چاہیے یا کم از کم پھر اس کے قریب ضرور ہونا چاہیے، تو اس جیسا تو نہیں کہہ سکتے لیکن اس کے قریب کہہ دیا، یعنی کہ یہ واجب ہے بھائی. والشافعی رحم اللہ تعالی یقول، اور امام شافعی رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں، انہا سنت، ان کی وتر سنت ہیں، لقولہ علیہ الصلاۃ والسلام، حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے، لا الا ان تطوع، حضور علیہ السلام کے پاس ایک دیہاتی آیا اور اس نے نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کے بارے میں سوالات کیے، پوچھا کہ مجھ پر کتنی نمازیں ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دن رات میں 5 نمازیں ہیں۔ اس نے کہا کیا ان کے علاوہ اور کوئی نماز ہے مجھ پر؟ حضور علیہ السلام فرمانے لگے نہیں، مگر یہ کہ تم نفل پڑھ لو، کچھ زائد اپنی طرف سے پڑھ لو، اپنی مرضی سے پڑھ لو اور نہیں۔ پھر اس نے روزے کے بارے میں پوچھا، حضور علیہ السلام فرمانے لگے رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اس نے پوچھا کوئی اور ان پر زائد ہے مجھ پر؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، ہاں مگر یہ کہ تم اپنی مرضی سے خوشی سے کوئی روزے رکھ لو۔ پھر اسی طرح زکوٰۃ وغیرہ میں بھی، تو دیکھیے یہاں حضور، اس نے پوچھا کیا مجھ پر ان کے علاوہ کوئی اور ہیں اور نمازیں؟ حضور فرمانے لگے لا نہیں، الا ان تطوع، مگر یہ کہ تو نفل پڑھ لے، یعنی اپنی خوشی سے کچھ پڑھ لے۔ تو یہ جو حضور علیہ السلام کا قول ہے، حین سألہ الاعرابی، جس وقت کہ حضور سے ایک دیہاتی نے پوچھا، بقولہ، اپنے اس قول کے ساتھ دیہاتی نے یہ کہا تھا، ہل علیہ غیرہن، کیا مجھ پر ان کے علاوہ 5 نمازوں کے علاوہ اور کوئی ہیں؟ تو حضور نے کیا فرمایا، لا الا ان تطوع۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وتر واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہیں۔ اگر وتر واجب ہوتے، واجب تو پڑھنا ضروری ہے اور حضور علیہ السلام ضرور ذکر فرماتے۔ جواب ہم دیتے ہیں، بہت سے جوابات، بھائی ہمارے پاس احادیث وغیرہ بہت سے ادلہ موجود ہیں، احناف کے پاس اتنے قوی ادلہ ہیں کہ انسان حیران رہتا ہے۔ والد صاحب احناف کے ادلہ ذکر کرتے کرتے بے ساختہ ان کی زبان پر یہ جملہ آ جاتا تھا کہ مولانا یہ احناف کا مذہب ہے، یوں معلوم ہوتا ہے براہ راست آسمان سے نازل ہو رہا ہے۔ بھائی اتنے قوی ادلہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ ایک جواب اس حدیث کا یہ دیا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ وجوب وتر سے پہلے کا واقعہ ہو، ہو سکتا ہے یہ وجوب وتر سے پہلے کا واقعہ ہو۔ بھائی هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔